کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ان کے قد بہت لمبے اور وہ بڑے طاقتور اور ان سے لڑنا بڑا مشکل. کچھ جاسوس بزدل تھے کچھ جاسوس بہادر تھے مومن تھے. جو مومن جاسوس تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم شہر کے بڑے دروازے سے داخل ہو جاؤ تو تم جنگ جیت جاؤ. یاد رکھیے بڑے کاموں کے لیے بزدلوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے, چونکہ وہ کیا کرتے ہیں وہ صحیح رپورٹ کو بھی خراب کر کے اس طرح بنا کے دیتے ہیں تاکہ ان کو بعد میں وہاں پہ جانا میدان میں جانا نہ پڑے. شجاع آدمی اور کام کرتا ہے, بزدل آدمی اور کام کرتا ہے. شجاع بھائی نے اپنے نام پہ سر اٹھایا, سلوات پڑھیے محمد اللہ. اب سنیے جب حضرت موسیٰ نے اس قوم کو اپنی قوم کو جس پر کتنے احسانات اللہ کے ہو چکے اور وہ دیکھ چکے, انہیں حکم دیا کہ اس شہر میں اللہ کہہ رہا داخل ہو جاؤ, قوم کا جواب سنیے, بنی اسرائیل کا جواب اور ہماری یہودیوں کے لیے اور امریکہ کے لیے بد دعائیں آپس میں یوں ملتی جلتی کہ یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کرنا تو خود کر. کیا کہا بنی اسرائیل نے, ایک سلوات پڑھیے پھر محمد والے. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ, انا لن ندخلها ما دام فیها, جب تک وہ طاقتور قوم شہر میں ہے ہم کبھی اس شہر میں نہیں جائیں گے, داخل نہیں ہوں. تو پھر کیا کریں, فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب تم دونوں جاؤ اور لڑو, اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہاں بیٹھو. قوم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ فتح کب ملے گی, جب تم ذمہ داری ادا کرو. اور قوم جواب میں کہہ رہی ہے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے. تھوڑے سے فرق کے ساتھ آج کا مسلمان بھی شیعہ ہو یا سنی ایسا ہی, یہ چاہتا ہے میری بد دعاؤں سے دنیا بدل جائے, یہ چاہتا ہے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے میری دعاؤں سے دنیا بدل جائے. تو یاد رکھیے بے عمل لوگوں کے لیے اللہ نے کوئی ایسا کوئی آیت کوئی وظیفہ کوئی نماز کوئی چلہ ایسا نہیں رکھا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں جو خدا نے دی ہے, اور وہ چلہ کاٹ کے اس دنیا میں کوئی تبدیلی پیدا کر لیں. اگر آپ کو کسی پیر نے کسی عالم نے کسی بڑے سے بڑے نے کوئی ایسی نماز بتائی ہے تو اس عالم کو بھی ساتھ وہ نماز پڑھائیں اور اس سے کہیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے اسرائیل تباہ ہو جائے, اگر تباہ ہو جائے تو جو چور کی سزا ہو میری سے. ٹھیک ہے نا, سارے مومنین کو جمع کریں اپنے آس پاس کے, ٹھیک ہے, اور کوئی چلہ کر کے کراچی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دکھائیں. کوئی زیارت کوئی آیت کوئی وظیفہ, اس لیے کہ اللہ نے ایسا کرنے کا ہم سے ہمیں رہنمائی نہیں کی. کام چور قوم کے کام چور رہنمائی کرنے والوں نے ایسی کام چوری کے لیے وہ لولی پاپس منہ میں دے دی, اور اس قسم کے لولی پاپس کھلا کر اصل حقیقی دین اس سے ہٹا دی. یہ لولی پاپ والے چوسنی والے کون لوگ ہوتے ہیں کہ دین کا وارث کہے میرے ساتھ میدان میں آؤ, امام حسین کہے کربلا میں چلو. یہ کربلا تو نہ جائے لیکن رو رو کے امام حسین کے لیے دعائیں مانگ, یا اللہ حسین کی حفاظت فرماؤ. یہ کامچور آدمی اصل میں حقیقی دین کو یا سمجھتا نہیں ہے اور یا اپنی غیر ذمہ داری اور سستی کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپشنز والا پیپر دے, یا یہ سوال حل کر لو یا یہ سوال, یا حسین کے ساتھ چلے جاؤ یا حسین کے لیے رو رو کے دعائیں مانگو, دونوں میں سے ایک سوال کا جواب دے دو پاس ہو جاؤ گے. نہیں, اگر ایسا پیپر کسی نے کسی کو بتایا ہے تو وہ پہلے امام حسین سے چیک کرائے, کیونکہ وہ جو دین کا وارث ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا یا میرے ساتھ آ جاؤ یا کم از کم میرے لیے دعا تو کر دو. وہ دین کا وارث یہ کہہ رہا ہے جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا, جو پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا. کس کامیابی کا؟ جسے اللہ کامیابی کہتا ہے. سلوات پڑھیے محمد والا. کیا عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان دنیاوی خواہشات کے لیے ورد اور وظیفے اور نمازیں اور زیارتیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے, تو اللہ نے تو کوئی گارنٹی نہیں دی ہوئی, اللہ نے تو عمل شرط رکھی ہے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان نہج البلاغہ میں موجود ہے اور قرآن کی ساری آیات اس پر گواہ ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ الداعی بلا عمل, وہ دعا کرنے والا کہ جو عمل نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اللہ نے مثال کے طور پر کہا ہے رزق کے حلال کے لیے محنت کرو, نکلو, ہاتھ پیر ہلاؤ. کہتا مجھے پیر صاحب نے کہا ہے اما یجیب المضطر, پر گھر بیٹھے تیرے پاس پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, توجہ فرما رہے. ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھی محمد والا. یہ کام نہیں کرتا, اور جب پھر اس کے پاس چیز نہیں پہنچتی تو اللہ کو قصوروار ٹھہراتا, اتنی میں نے آیت کا ورد کیا میرا کام ہی نہیں ہو رہا. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میرے اپنے تجربات ہیں جو لوگ کہتے ہیں. میں الحمدللہ میں وظیفے نہیں بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں کام کرو, محنت کرو. دنیا اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے جو محنت کرتا ہے. اگر وظیفوں سے کام ہوتا تو میزائل بھی وظیفوں سے بنتے, فائٹر پلین بھی وظیفوں سے بنتے, لیکن وہ لیبورٹریوں میں محنت کرنے سے بنتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر ورد وظیفے اور قرآن کی آیات کو رٹ لینے سے یہ سارے مسئلے حل ہوتے تو مسلمان دنیا پہ غالب ہوتے. یاد رکھیے, اگر ورد وظیفے بغیر عمل کے کچھ نتیجہ دیتے ہوں تو رسول اللہ کبھی نہ میدان بدر میں جاتے, نہ میدان احد میں جاتے, نہ خندق کھودتے بھوک اور پیاس کئی دنوں کی برداشت کر کے. اتنی بھوک اور پیاس برداشت کی رسول اللہ نے, چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا چونکہ کھانے کی چیزیں نہیں ملتی تھی. اور ہم کام چلا رہے ہیں ورد وظیفوں سے, نہیں ہوتا, میدان میں نکلنے سے ہوتا. دو کام خراب کیے گئے اسلام کے ساتھ, اسلام کی شکل بگاڑ کر کام چوروں کو جنت تک پہنچانے کے لیے ایک, اور اسلام کے چہرے کو بگاڑ کر بےمانوں کو جنت تک پہنچانے کے لیے. کام چور سے یہ کہا جاتا ہے تو گھر بیٹھ کے مسلح پھاڑ, تو گھر بیٹھ کے تسبیحیں توڑ, تیری جنت پکی ہے. بے ایمان کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ تو جتنا مرضی حرام کھا لے, ایک زیارت کی مار ہے. ٹھیک ہے, تو لوٹ یہاں پہ, تو چاہے اپنے مسلک کے لوگوں کو لوٹ, چاہے دوسرے مسلک کے لوگوں کو لوٹ, تو لوگوں کا مال ہر طریقے سے کھا لے, بس تو نے ایک زیارت کرنی ہے اربعین پہ جا کر, اور تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ امام حسین علیہ السلام کے بدن مقدس میں جو تیر لگے تھے نا, ٹھیک ہے, وہ آج تک لگ رہے ہیں. عصر عاشور ان کے بدن کو تیر مارے گئے تھے, اور امام حسین کے نام پر ایسی حرکتیں کرنے والے ان کی شخصیت کو تیر مار رہے ہیں, مس کر رہے ہیں. جو گناہوں سے روکنے آیا تھا, جو اللہ کے نافرمانوں کو روکنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گیا, اس کے نام پر کچھ کرپٹ لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے کہ تم کرپشن بھی جاری رکھو، صرف ہر سال ایک زیارت کرو۔ کسی کو کہا گیا ایک عمرے کی مار، کسی سے کہا گیا ایک حج کی مار، کسی سے کہا گیا ایک زیارت کی مار، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ توجہ فرما رہے، حقیقی دین، قرآنی دین، محمدی دین، حسینی دین اور کامچوروں اور بےمانوں کے لیے بنایا گیا شیطانی دین، ان کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کو جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا رکھنے کے لیے، اس کا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں، باقی چیزوں کی مثال آپ خود سمجھ لیجیے، اور وہ مثال ہے نماز کی مثال۔ ایک نماز وہ ہے حقیقی نماز جسے قرآن بیان کرتا ہے، اور ایک نماز وہ ہے جو کسی بے ایمان کو اس کے پیر نے بتائی ہوئی، ٹھیک ہے؟ کیا بتائی ہوئی؟ ایسے لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی جو کیا کرتے ہیں، صبح صبح جب دکان کھولتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرنا پرابلم ہوئی، دو نمبر مال ایک نمبر کہہ کر بیچنا مسئلہ ہی ہوئی، ہر قسم کی بےمانی کر کے اول وقت باجماعت اپنے پڑوس والی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں وضو کر۔ ذہن میں فلم کیا چل رہی ہے؟ سنیں، میں کلی کروں گا، میری زبان کے گناہ معاف ہو، یعنی جتنا بھی گاہکوں کو فراڈ کیا تھا زبان سے سارا معاف ہو، ٹھیک؟ میں منہ دھوؤں گا تو میری آنکھوں کے گناہ معاف ہو، اس کے بعد میں نے ہاتھ دھوئے، جو میں نے ہاتھوں سے گناہ کیے وہ سارے معاف ہو گئے، پیروں کا مسح کیا یا پیر دھوئے پیروں کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور پھر اس کو روایت سنائی گئی ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد زہر کی نماز پڑھے تو فجر اور زہر کے درمیان اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بے ایمان آدمی کیا کرتا ہے، اس کو پیکج دیکھنا کتنا اٹریکٹو ملا ہوا، یہ کیوں پانچ وقت کا نمازی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی بےمانی اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کو اپنی بےمانیاں بیلنس کرنی ہے، یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ بیلنس ہو رہی ہے، حقیقت میں نہیں ہو رہی۔ یہ نماز ہماری گھڑی ہوئی بےمان دین بتانے والوں کی گھڑی ہوئی نماز، جو دین کو اس طرح تبدیل اور پیکج بنا کے بتاتے ہیں کہ جس سے سننے والوں کو مزہ آئے اور ان کو ان کی کرپشن بےمانی اور سستیاں بھی ویسے کی ویسے رکھنے کی اجازت مل جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ توجہ فرمائیے، ایک یہ نماز ہے جو گناہوں کو بخشوا رہی ہے، گناہوں سے روکتی نہیں ہے بلکہ حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جو مرضی کر فجر کے بعد، جو مرضی کر آ کے زہر پڑھ سارے معاف۔ پھر اگر نمازیں جمع کر لی اکٹھی کر لی تو پھر مغرب تک جتنے کیے سارے مغرب کے ٹائم معاف ہو جائیں گے۔ کتنا زبردست پیکج، یہ پیکج ہے نہیں، یہ بےمانی ہے۔ اب ذرا قرآن کی بےمانی کیوں ہے، کیوں کہہ رہا ہوں؟ ذرا قرآن مجید کی نماز کو دیکھیے، یہ نماز بےمان تحریف کر کے دین بتانے والے کی بتائی ہوئی نماز، جس کو سن کر ایک بےمان کا بھی دل کرتا ہے کہ مولانا صاحب کو زیادہ فیس دو، اتنے مزے کی باتیں بتائیں، مولانا کے دیے ہوئے پیکج پر جو میں نے مثلاً لاکھ روپیہ کمانا ہے 5,000 مولانا کو دے دو تاکہ مولانا کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اور اس قسم کا میٹھا میٹھا دین بتائے جس سے ہمیں کچھ اپنے آپ میں تبدیلی نہ لانی پڑے۔ توجہ فرمائیں، یہ نماز آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ تحریف شدہ نماز ہے، تحریف شدہ روزہ بھی ہوتا ہے، تحریف شدہ عمرہ بھی ہوتا ہے، تحریف کر کے بتایا گیا حج بھی ہوتا ہے، تحریف کر کے بتائی گئی زیارات بھی ہوتی ہیں، اور حقیقی نماز روزہ حج اور عمرہ اور زیارت بھی ہوتی ہے۔ چونکہ نماز کی مثال دے رہا ہوں، اب سنیے قرآن نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ جسے اللہ نماز کہتا ہے وہ کچھ اثر رکھتی ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے، وہ جو اصلی نماز ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ بازار سے کسی، آپ کو کوئی مثلا سر میں درد ہو، آپ ڈاکٹر کو جا کر دکھائیں وہ گولی لکھ کر دے آپ کو، آپ بازار سے گولی خرید کے لائیں، اگر گولی اصلی ہوگی اثر دکھائے گی، اگر گولی اصلی نہیں ہوگی اثر نہیں دکھائے گی۔ اسی طرح اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں جسے قرآن نماز کہتا ہے تو اللہ نے قرآن میں اس نماز کا اثر بتایا ہے، اگر وہ نماز وہ اثر نہیں ڈال رہی آپ پر وہ دو نمبر مال ہے، وہ نماز نہیں ہے جسے اللہ نماز کہتا ہے۔ اب سنیے اللہ کسے نماز کہتا ہے، یہ جو نماز تھی تحریف شدہ یہ پیکج دے رہی تھی، بے ایمانی کر دکان پر، ناپ تول میں کمی کر، جہاں نوکری کرتا ہے وہاں سے کھا جا، اگر کسی نے تجھے کسی جگہ کا امانت دار بنایا ہے، ٹھیک ہے، کس مثلاً ملک کے تو کسی ایسے عہدے پر بیٹھا ہے جہاں قوم کا پیسہ تیرے پاس آتا ہے، یا کسی اپنے ایسے کسی دینی ادارے میں تو بیٹھا ہوا ہے جہاں لوگوں کا دیا ہوا پیسہ تیرے پاس بطور امانت آتا ہے، تو کھا جا بیچ میں سے، پھر یہ کام کر تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ کی نماز کون سی، فرق دیکھی، اللہ تعالیٰ اپنی اصل نماز کے اثرات بتاتے ہوئے کیا فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور گناہوں سے روک دیتی ہے۔ توجہ کیجیے، نماز گناہ بخشواتی ہے لیکن پہلے روکتی ہے پھر بخشواتی ہے، پہلے کیا کرتی ہے، اگر نماز اصلی ہے تو پہلے روکے گی پھر بخشوائے گی، لیکن نقلی نماز کا جو پیکج دیا گیا ہے اس میں گناہ کرنے والے سے کہا جاتا ہے انڈائریکٹلی، یہ نہیں کہتے تو گناہ کرتا رہے، لیکن بتاتے اس طرح ہیں کہ وہ بے ایمانی تو پہلے سے ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ دن میں 5 ٹائم میں گناہ معاف کرا سکتا ہوں بغیر گناہوں کو چھوڑے۔ یہ جھوٹ اس کے ساتھ بولا جاتا ہے، کبھی نماز کے نام پر، کبھی روزے کے نام پر۔ آپ روزے کو دیکھیے، قرآن مجید کی جس آیت میں، یعنی ہمارے نظریات کا، ہماری آراء کا اختلاف اللہ کے ساتھ دیکھیے ذرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت میں روزے فرض کیے ہیں اس آیت میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، کس لیے، کس لیے، تاکہ 29-30 دن روزہ رکھ کے شب عید میں وہ غلاظت مچاؤ کہ شیطان کو واپس آتے ہوئے ذرہ برابر تم سے ناراضگی نہ ہو کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور ان کو ماہ رمضان میں یہ بدل دیا، چاند رات میں وہ حرکتیں کرو کہ شیطان کو جب آزاد ہو کے واپس آئے ماہ رمضان میں جسے قید کر دیا گیا تھا تو اسے کوئی ٹینشن نہ ہو کہ اس ایک مہینے میں یہ لوگ بدل گئے، 30 روزے رکھنے کے بعد بھی شب عید میں سارا کچھ دھو دیتے، جبکہ روزہ کس لیے فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو، جی تقویٰ پیدا، روزہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ ہم نے کیا کیا، سارے گناہ تب بخشے جائیں گے جب روزہ تقویٰ پیدا کر دے، اپنا اثر دکھائے، گناہوں سے توبہ کیے بغیر، گناہوں سے رکے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ دین اسلام کے ساتھ خیانت ہے۔ اگر کوئی دین آ کر انسانوں سے، اپنے ماننے والوں سے یہ کہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو، یہ والا کام کر لو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ دین انسان کی اصلاح کرنے نہیں آیا، یہ اپنے ماننے والوں کو اور زیادہ کرپٹ کرنے آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس لیے آئمہ نے کیا فرمایا، آئمہ نے فرمایا مثلا جہاں یہ فرمایا نا، جس نے امام حسین کی زیارت کی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب ذرا غور سے سنیے، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی ان کی معرفت کے ساتھ، اس امام کا گردن پہ میری کیا حق بنتا ہے یہ سمجھتے ہوئے، اس کا ادراک رکھتے ہوئے زیارت کی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کوئی شک نہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ ماحول دل کا نہیں بنتا جو مظلوم کربلا کے روزے کو دیکھ کر دل کا ماحول بنتا ہے، جو سرزمین کربلا، جو قربانیوں کی، جو عشق الہی کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر جا کر انسان کے دل کی جو کیفیت بنتی ہے وہ اپنی مثلاً اس جگہ سے دور وہ کیفیت نہیں بنتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن اگر کوئی شخص وہاں جا کر بھی خود کو نہ بدلے، وہاں جا کر بھی خود کو بدلنے کا نہ سوچے، اور پھر کہے کیونکہ میں وہاں پہ گیا ہوں، گناہ معاف کروا کے واپس آیا ہوں، یہ دین کے نام پر، امام حسین علیہ السلام کے نام پر کرپشن کا لائسنس دینے کے مترادف ہے، یہ دین نہیں. اگر اس طرح کی روایتیں بغیر وضاحت کے بتائی گئی ہیں تو یہ وہ جو انسانیت کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے ان کے نام پر انسانوں سے کہا جا رہا تم جو مرضی کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک سوال پڑھیے محمد والے. حقیقی دین وہ ہے جو کام چور سے کہے کام چوری چھوڑ، وہ حقیقی دین نہیں ہے جو کام چور کو کام چور رہتے ہوئے جنت کا ٹکٹ دے. ابھی آپ کو آیات بتاتا ہوں. وہ دین حقیقی دین نہیں ہے، وہ دین قرآنی اور حسینی دین نہیں ہے جو بے ایمان کو بے ایمانی سے روکے بغیر جنت کا ٹکٹ پکڑا دے. قرآنی اور حسینی دین وہ ہے جو بے ایمانی کرنے والے کو بے ایمانی سے روکے اور روک کر اسے کہے رکے گا تو جنت کی سوچ، اگر نہیں رکنا تو نے تو پھر ہم تجھے بے ایمانی کا لائسنس دینے کے لیے نہیں آئے. اے کاش کہ ہمارے عوام، عام لوگ، کوئی ایسا سسٹم ہوتا، کوئی ایسا رواج ہوتا، کوئی ایسی رسم ہوتی، کوئی ایسا پلان ہوتا کہ جس کے نتیجے میں مکتب اہل بیت کا ہر بچہ اپنی عمر کے 14-15 سال تک پہنچتے تک اللہ کی کتاب سے اچھی طرح مانوس ہو چکا ہو، اسے پتہ ہوتا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، کس موضوع کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، تو بہت سارے ڈھکوسلہ بازوں کے ڈھکوسلے مارکیٹ میں نہ بکتے، بہت ساروں کا من گھڑت اسلام، تحریف شدہ اسلام، تحریف شدہ اہل بیت کے نام پر بنائی گئی حدیثیں مارکیٹ میں نہ بکتی اور نہ چلتی اگر اس قوم نے حدیث ثقلین پر عمل کر لیا ہوتا. حدیث ثقلین جس ہستی نے بتائی اس نے ایک چیز نہیں بتائی تھی، اس نے دو چیزیں بتائی تھیں، اور دو کا مطلب دو ہی ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا. لیکن ہماری قوم کو حدیث ثقلین کے نام پر بھی منہ میں چوسنی دے رہی ہے، آدھی حدیث ثقلین، دوسروں پر آدھی کو نہ ماننے کا الزام لگا کر اپنوں سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں اور اپنوں سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک چیز نہیں ہے، دو چیزیں. جس طرح اہل بیت کو چھوڑ کر وہ ٹریک سے اترے ہیں، تم میں سے بھی جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ بھی ٹریک سے اترا ہوگا. اور کرے میری بات، مجھے نہیں پتا، اکثر جگہوں پہ میں یہ بات کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا. نور ایمان میں چند سال پہلے میں آیا تھا ماہ مبارک رمضان، تو میں چونکہ جہاں پہلی دفعہ جاتا ہوں یہ بات ضرور کرتا ہوں, اب آپ سے کر رہا ہوں, اور میں ریکویسٹ کروں گا مثلا اپنے علی دیپ بھائی سے بھی, شجاع بھائی سے بھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توفیق دی ہوئی ہے کہ یہ میرے سوال سن لیں, اور اگر آپ کو پسند آئے بات تو یہ ضرور کیا کریں. بڑے بڑے مجمع بعض اوقات آپ کے سامنے ہوتے, ہوتا یہ کام بڑا مشکل ہے, اس کام پہ کوئی واہ واہ نہیں کرتا. مولا علی جب خطبے دیتے تھے نا, کوئی واہ واہ نہیں کرتا تھا, سارے کہتے تھے ناک میں دم کر دیا ہمارے. ابھی تو ہم تو نعرے مارتے ہیں نا, لیکن جن سے مولا علی خود بات کر رہے تھے وہ کوئی داد نہیں دیتے تھے. وہ انہوں نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ مولا علی کہتے تھے کاش میں نے نہ تم مجھے جانتے ہوتے نہ میں تمہیں جانتا ہوں, کاش میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا کاش تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں, علی کا نعرہ مارنا اور بات ہے, علی کی بات ماننا اور بات, بہت فرق. توجہ کیجیے, یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں انشاءاللہ یاد کیجیے. اپنی بھی کبھی محفلوں میں بیٹھے ہیں یہ بات, یہ سوال اپنے آپ سے دہرائیے, اپنے دوستوں سے دہرائیے. حدیث ثقلین سب کو پتہ, اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تمسک کر لینا تم کامیاب ہو جاؤ. کہ ٹھیک, یہ بات ٹھیک ہے جو میں نے کی جی. جب بھی کوئی یہاں سے بیٹھ کے چاہے مذاق سے غلط بات کرے چپ کر آ کر, ہماری قوم اس اسٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ غلط بات سن کے بھی واہ شروع کر دیتے. ایک بندے نے ایک محفل میں ذاکر صاحب نے بڑے زبردست نعرے لگوائے, یہ قصہ بیان کر کے کہ دوسرے مسلک والوں پہ ہیٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا پتہ نہیں یہ بے وقوف مولا علی کو کیوں نہیں مانتے. میں ہندوستان گیا تھا, وہاں پہ ہندوؤں کے قبرستان میں گیا, ایک ہندو کی قبر پہ مولا علی لکھا ہوا, اور لوگوں نے اٹھ اٹھ کے نعرے مارے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب دوسرا آیا تو اس نے کہا کہ بڑے ادب سے میں آپ کی خدمت میں سے سوال کر رہا ہوں کہ ہندو کب قبریں بناتے ہیں جو اس کی قبر پہ مولا علی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے پہلے اس کی بات پہ واہ کیا تھا, سوچا نہیں تھا کہ ہندو کی قبر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور پھر جب اس نے توجہ دلائی پھر اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے, جو آئے جو پڑھ دے کیا بات ہے. یہ مولا علی کی قوم نہیں, ایسی ذہنیت والوں کو قرآن نیزوں پر چڑھا کر آرام سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. علی کے خلاف علی کے لشکر میں سے لوگ پیدا کیے جا سکتے ہیں جن کو سوچنے کی اور سمجھنے کی عادت نہ ہو. بس حدیث ثقلین دو چیزوں پر مشتمل, ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. حدیث ثقلین اس کی ہدایت کی ضمانت دیتی ہے جو دونوں سے تمسک کرے. واضح ہے, حدیث ثقلین اس کی ہدایت کی ضمانت دیتی ہے جو ان دونوں میں سے ایک کو کافی سمجھے. جی نہیں دیتی نا, ہم تو شور ہی ڈالتے کہ جس نے یہ کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور کوئی چیز نہیں چاہیے اس نے غلط کام کیا. لیکن بات سمجھنے والی جو ہے ہم کو وہ یہ ہے کہ جو یہ کہے اللہ کا نبی کہے دونوں کو تھامو. اللہ کا نبی کیا کہے, رسول کیا کہے, دونوں کو تھامو مضبوطی سے تب گمراہ نہیں ہوں گے. تو اگر اب کوئی آ کے اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار بنے, اللہ کے رسول کی تجویز پر اپنی تجویز اور اپنی رائے کو فوقیت دے اور کہے کہ مجھے صرف قرآن چاہیے, وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے, گمراہ ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ادھر سے آ کر رسول کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح دے اور کہے کیونکہ میں اہل بیت کو میں مان لیا ہے, کیونکہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوں, میں قرآن مجید کو نہ بھی پڑھوں تو میں کامیاب ہوں, یہ بھی اتنا ہی گمراہ ہے جتنا قرآن کافی کہنے والا گمراہ ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو ہماری قوم کو سمجھائی نہیں گئی, اگر سمجھائی گئی ہوتی تو اب میری بات سنی, اگر سمجھائی گئی ہوتی, اگر قوم کو سمجھ آئی ہوتی تو وہ نہ ہوتا جس کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں آپ سے. کراچی شہر میں جواب سوچ کے دینا آپ، خاص طور پہ دوسرے سوال کا. پہلے سوال کا جواب تو دوست دشمن سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرے میرے سوال کا جواب بغیر سوچے نہیں دینا، پہلے تھوڑا سا غور کرنا پھر جواب دینا. پہلا سوال، کراچی شہر میں یا دنیا کے کسی شہر میں جہاں آپ نہ گئے ہو، جہاں کے بارے میں آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہاں پہ کون سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، کچھ نہ پتا ہو، پہلی دفعہ آپ اس شہر میں جائیں، حیران پریشان اس شہر کی سڑک پہ آپ چل رہے ہو، آپ کو دیوار پر بینر نظر آئے، اس پہ لکھا ہو مجلس عذاب، آپ کے ذہن میں کس قوم کا نام آئے گا کہ یہ کام کس قوم کا ہے؟ جی کس قوم کا ہے، کس مسلک کا، چلے سمجھ آ جائے گا، کس مسلک کا کام ہے مجلس عذاب، کس مسلک کا کام، پہلے سب سے پہلے کون سی قوم ذہن میں آئے گی؟ چاہے آپ شیعہ ہیں چاہے آپ شیعوں کے دشمن، مجلس عذاب کا بینر دیکھ کر آپ کے ذہن میں شیعہ قوم آئے گی، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ اس اجنبی شہر میں اس بینر کو دیکھیں گے، وہ جو اجنبیت کا احساس ہو رہا تھا وہ کچھ کم ہو جائے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے یہاں پر تو اپنے بھی رہتے ہیں اس شہر میں. آپ کا چہرہ اگر تھوڑی بہت ٹینشن والے اثرات میں تھا تھوڑا سا کھل جائے گا. کیوں؟ اس شہر میں تو یار اپنے بھی رہتے ہیں، محبان اہل بیت بھی رہتے ہیں، ہوگا نا ایسا؟ بالکل ہوگا. اب ذرا ٹھہریے، اسی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ چلے آگے، اسی طرح کی دیوار پر اسی طرح کا ایک اور بینر لگا تھا، سوچ کے جواب دیجیے گا، اور وہ بینر تھا کس کا؟ درس قرآن کا. وہ جو قوم فرش عذاب مجلس عذاب کا بینر دیکھ کر ذہن میں جو قوم آئی تھی، درس قرآن کے بینر سے بھی وہی قوم ذہن میں آئی؟ جی ایمانداری سے بتائیے، نہیں آئے گی. اس کراچی میں جب پہلی دفعہ ادھر ہی ایک جگہ پر، میں نام نہیں لیتا، مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اگر یہاں پہ 7-8 دن کراچی میں رکتے ہیں تو کوئی ایک آدھا پروگرام آپ کا اور رکھ لیں، آپ سجیسٹ کریں. میں نے کہا درس قرآن، وہ ہنس پڑے، ان کی ہنسی نکل گئی، ہنس پڑے نہیں ارادے سے. انہوں نے کہا بولا درس قرآن کو کون ہے؟ حدیث ثقلین پر نعرے لگانے سے پہلے انسان چیک کر لے کہ حدیث ثقلین میں دو چیزیں، دوسری کا میں نے اثر کیا کیا. حدیث ثقلین پر وہ قوم عمل کرنے والی کہلانے کا حق رکھتی ہے کہ ذکر اہل بیت کی بات ہو پہلے وہ قوم ذہن میں آئے، قرآن کی بات ہو پہلے وہ قوم ذہن میں آئے، تب وہ قوم کہلائے گی حدیث ثقلین سے، ثقلین سے تمسک کرنے والی، قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنے والی. جس کا یہ ہو کہ درس قرآن میں آئے گا ہی کوئی نہیں، اس کو حق نہیں بنتا کہ وہ کہے ہم حدیث ثقلین کو مانتے. حدیث ثقلین کے دونوں حصوں پر غور کیا جائے، حدیث ثقلین کے ایک حصے پر نہیں دونوں حصوں پر غور کیا جائے. ہدایت ہو ہی تب سکتی ہے کہ جب یہ دونوں انسان کے پاس ہو، جب ان دونوں کے دامن کو انسان نے تھاما ہوا. جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ان کو ایک حدیث عرض کر رہا ہوں. یہ حدیث کہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کتاب اصول کافی. اس کتاب کے مقدمے یعنی ایکچوئل احادیث شروع ہونے سے پہلے شیخ محمد ابن یعقوب کلینی نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اس مقدمے میں اہل بیت کے کچھ فرامین لے کر آئے، جن فرامین میں آئمہ اہل بیت نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ دین کو کیسے سیکھنا ہوتا ہے، دین کیسے سیکھا جائے. ان میں سے ایک حدیث یہ کہ امام معصوم فرماتے ہیں من لم یأخذ امرنا من القرآن، جس شخص نے، یہ اپنوں کو کہہ رہے ہیں، پرانے بات نہیں کر رہے، جس شخص نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا، اسے یاد کر لیں، خاص طور پہ بچے یاد کر لیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، عربی یاد نہ بھی رہے اردو یاد کر لیں، عربی میں ذرا تسلی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، من لم یأخذ امرنا من القرآن، جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا، یعنی اس کو کہا جا رہا فرمان اہل بیت، وہ بغیر قرآن دیکھے اسے لیتا رہے، یہ بتا رہے جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا، لم یتنکب الفتن، وہ فتنوں سے نہیں بچے گا، وہ فتنوں سے نہیں بچے گا۔ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ ایسے ان ٹچ ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہو کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، یا ہم بھی یا کام چوروں والا ٹکٹ لیا ہوا، اور یا خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو بے ایمانوں والا ٹکٹ لیا، امانت پہ خیانت کرتے ہیں، اگر امانتاً کوئی مال ہمارے پاس آتا ہے ہمیں اس کا امانت دار بنایا گیا، ہم بیچ میں سے چکر بازی کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے خیانت کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ماتم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں ہماری جنت پکی ہے، چونکہ ہم جناب ہم نے مسجد بنائی ہے، چونکہ ہم نے امام بارگاہ بنایا ہے، چونکہ ہم فلان کرتے ہیں، یہ چونکہ چانکے سے جنت نہیں ملتی، جنت جانے کا راستہ قرآن میں اللہ نے واضح بتایا، توجہ فرما رہے ہیں، ایک آیت سن لیجیے، ایک آیت سن لیجیے، اللہ تعالیٰ فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب ذرا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جنت مل رہی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اور قرآن کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے، اور جو ایسے جنت بانٹتے ہیں ان کو کہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کس کے لیے، یہ اور اس جیسی آیات کس کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ قرآن پر عمل یہ کس کے لیے اترا ہے، اگر ایک کام کرنے سے سیدھی جنت میں ٹکٹ مل جاتی ہے، سنیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا، یہ کن سے خطاب ہو رہے ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جو روز رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بڑھ کر کس کی زیارت کرتے ہیں، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تک تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے اللہ نے قوموں کی دی، مستہم البأساء والضراء، ان پر سختیاں جنگیں آئیں، ان پر مصائب ٹوٹ پڑے، حتی وزلزلوا، اتنے کے جیسے زلزلے آ جاتے ہیں، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، ان کے ایمانوں کو چیک کیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا نبی بھی بول اٹھا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو مومنین تھے وہ بھی پکار اٹھے، متى نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، آزمائش دے کے جنت میں جانا، قرآن یہ بتاتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، لیکن اس نے مدد کرنی ہے مومنوں کی، لیکن یہ دیکھ کر کہ کون مومن ہے اور کون دو نمبر مال بن کے اندر گھسا ہوا، اللہ میدان لگائے گا تاکہ حق اور باطل کو الگ الگ کرے، اس کی بہت بڑی مثال خود کربلا ہے، جتنا بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے کسی کے لیے اتنی اس کو آزمائش امتحان دینا پڑتا ہے، دنیا میں بھی یہ جو لوگ مثلا مقابلے والا امتحان دیتے ہیں، سی ایس ایس کا امتحان دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، پھر جتنے نمبر لیتے ہیں اسی کے مطابق محکمہ ان کو دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، تو اگر سی ایس ایس کا امتحان کا رزلٹ اناؤنس ہو اور ایک کالے کلوٹے شخص کو جس کا چہرہ بالکل مثلا بدنما ہو لیکن اس نے سی ایس ایس میں بہت اچھے نمبر لیے ہو، اس کو کوئی عہدہ دیا جائے اور جب اس کو وہ عہدہ اناؤنس کیا جائے تو ایک بندہ جو بہت خوبصورت ہے وہ آ کے کہے اس کو کیوں دے رہے ہو، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے ہی عہدہ ملنا چاہیے، دیں گے نہیں دیں گے، کیونکہ عہدہ محنت سے ملتا ہے، رنگ کے گورا یا کالا ہونے سے نہیں ملے. اگر کام ٹھیک نہ ہو تو چہرہ جتنا بھی خوبصورت ہو, آیا امام حسین کے مقابلے پر کھڑا ہو, صحابی رسول کا بیٹا ہو, رسول اللہ کی مثلا اس نے زیارت کی ہو, اگر تب بھی جہنمی ہے. اور اگر حسین کے ساتھ ہو تو چاہے رنگ کالا ہو, چاہے حبشی غلام ہو, امام حسین اپنے بدن کو اس کے بدن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں, رنگ کو نہیں دیکھتے, نسل کو نہیں دیکھتے, اس محنت کو دیکھتے ہیں جو اس شخص نے کی ہے. جنت نہ رشتہ داریوں سے ملتی ہے, میں بیان کروں گا انشاءاللہ, نہ رنگ سے ملتی ہے. جس نے امتحان میں جتنے نمبر دیے ہیں دنیا میں, قیامت کے دن درجہ بھی وہی ملے گا. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اگر یہ دنیا اچھے لوگوں کو اتنا ویلکم کرتی ہوتی تو سب سے بڑا ویلکم دنیا کو امام حسین, امام حسن, مولا علی کا کرنا چاہیے. لیکن جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو سوائے تکلیف کے گھونٹ بھرنے کے ہمیں کچھ دکھائی نہیں ہوتی. کیوں؟ آج کی میری عرائض کو یہاں پر میں تمام کرتا ہوں. اگر امام حسین بھی کام چوروں اور بے ایمانوں کو بخشوانے کا لائسنس دے رہے ہوتے تو یزید کو بھی لائسنس دے دیتے, یزید کو بھی جنت جانے کا شارٹ کٹ دکھا دیتے. لیکن کمپرومائز نہیں کیا. اور جب کمپرومائز نہیں کیا اس پلید سے تو پھر اس کا اصلی چہرہ بھی قیامت تک کے لوگوں کے سامنے آ گیا. کیونکہ اصل چہرے سامنے آتے ہی تب ہیں جب میدان سجتے. رسول اللہ کے ساتھیوں میں منافق چھپے ہوتے تھے, کب پتہ چلتا تھا؟ جب جنگ کا زمانہ آتا تھا تو منافقوں کی خیانت سے, ان کی باتوں سے, ان کے بہانوں سے, قرآن مجید پڑھ لیجیے, پتہ چلتا تھا کہ یہ مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن ہیں نہیں. قرآن مجید کی باتوں سے, قرآن مجید کی آیات سے, اس زمانے میں نہیں, ہر زمانے میں مومن کو منافق سے جدا کر کے پہچاننے میں مدد ملتی. حدیث ثقلین کو کبھی نہ بھولی. اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا. اسی بات کو میں جوڑتا ہوں ذکر مسائل سے. آپ تصور کریں امام حسین کا رشتہ کتنا گہرا ہے قرآن سے. امام حسین کا رشتہ قرآن سے اتنا زیادہ گہرا ہے کہ امام کا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن قرآن سے دل بھی جدا نہیں ہو. دیکھنے والوں نے دیکھا اور راویوں نے بیان کیا, شیعہ کتب میں لکھا گیا, اہل سنت بھائیوں کی کتب میں یہ واقعہ لکھا گیا مختلف الفاظ میں, مختلف راویوں نے بیان کیا کہ جب ابن زیاد نے, ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ابن زیاد نے جب اسیروں کے قافلے کی پیشی ہو گئی اور جو واقعات اس دربار میں پیش آنے تھے وہ پیش آ گئے, اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو ایک حکم دیا کہ تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر لٹکا لو اور کوفہ کی گلیوں میں اور بازاروں میں ان کو پھراؤ اور لوگوں سے کہو ان کا تماشا دیکھو, اور ان سروں کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ان کی قیدی عورتوں کو بھی چلاؤ. میں اور آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن تصور کرنا مشکل ہے کہ کس طرح امام حسین کی اس چار سالہ معصوم بچی نے, جس کا نام سکینہ ہے, کس طرح اس نے اپنے بابا کے سر کے پیچھے چل چل کر اس سر کا منظر دیکھا ہوگا. زید ابن ارقم رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں, اس زمانے میں نابینا ہو چکے تھے. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بالا خانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے کانوں سے حسین کی قرآن کی تلاوت کی آواز ٹکرائی. اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. عزاداروں, یہ آیت اللہ نے اصحاب کہف کے بارے میں قرآن میں نازل کی کیونکہ وہ بہت عرصہ غار میں سوئے رہے تھے. ان کے قصے کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ کیا تو نے سمجھا ہے کہ کہف والے اور رقیم والے اللہ کے معجزات میں کوئی عجیب چیز ہیں؟ گویا حسین کا سر اس آیت کی تلاوت کر کے یہ فرما رہا تھا جیسے 300 سال اصحاب کہف کا سویا رہنا عجیب بات نہیں ہے, اسی طرح نوک نیزہ پر سوار ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا نبی کے نواسے کے بارے میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. ان کا قرآن سے رشتہ اتنا ہی گہرا ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تو بھی تلاوت قرآن کو ترک نہیں کرتے. بس یہاں پر ایک نقطہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب امام حسین کے سر کو تلاوت کرتے دیکھا ہوگا تو عجب نہیں امام حسین کی اس عظیم صابرہ بہن نے زینب عالیہ نے امام حسین کے سر سے خطاب کر کے کہا ہو, بھیا حسین اگر اللہ نے نوک نیزہ پر بھی آپ کو کلام کا اذن دے دیا ہے تو دو جملے اپنی معصوم سکینہ کو بھی تسلی دے دیجئے. جب سے آپ کی شہادت ہوئی ہے, جب سے آپ کو مقتل میں شہید ہوتا دیکھا ہے, اس کے بعد سے اس بچی کو نیند نہیں آتی اور کبھی تھک ہار کر سو بھی جائے تو دوران نیند اچانک اٹھ بیٹھتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے کس نے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا, کس نے میرے بابا کے ساتھ یہ سلوک کیا, میرے بابا نے ان لوگوں کا کیا قصور کیا تھا. بھیا حسین چند جملے تسلی کے اس سکینہ سے بھی بول دیجئے. شام و کوفہ کے بازاروں نے اسے تھکا دیا, درباروں کی پیشیوں نے اسے تھکا دیا, بھوک اور پیاس نے اور اپنے بابا سے جدائی نے اس معصوم سکینہ کو تھکا دیا ہے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ما تبع حسين